بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، ہم عبادات کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. جناب جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. غامدی صاحب، یہ فرمائیے، ہم کل بھی گفتگو کر رہے تھے دین سے متعلق مختلف موضوعات پر، یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مختلف عبادات مقرر کی ہیں. قربانی کی عبادت ہے، نماز کی عبادت ہے، اسی طرح حج کی عبادت ہے، عمرے کی عبادت ہے، پھر اعتکاف کی عبادت ہے. ان عبادات میں سے کون سی عبادت ہے جس کو دین میں خاص اہمیت حاصل ہے؟
اتنی بات تو قرآن مجید سے معلوم ہو جاتی ہے کہ سب سے زیادہ اہم عبادت نماز ہے. نماز کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ غیر معمولی اہمیت دی ہے، اور جگہ جگہ یہ واضح کیا ہے کہ ایمان کا اظہار اور اولین اظہار نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر آپ جو ترتیب چاہیں قائم کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی روشنی میں اگر ترتیب قائم کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اہم ترین عبادت نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد حج و عمرہ ہے، اس کے بعد قربانی ہے. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ اگرچہ بالمانہ روایت ہوئی ہیں، لیکن ان سے بھی کم و بیش یہی ترتیب معلوم ہوتی ہے. تو یہ ترتیب خود بتا رہی ہے کہ کس کو کتنی اہمیت حاصل ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کرتی ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی وقت مسلمانوں کا کوئی سیاسی نظم قائم ہوتا ہے تو اس سیاسی نظم میں مسلمان کی حیثیت سے حقوق حاصل کرنے کے لیے جن دو عبادات کا اہتمام لازم ہے، ان میں سے ایک نماز ہے اور دوسرے زکوٰۃ ہے. تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہمیت کی ترتیب کیا ہے.
یہ نماز آپ نے فرمایا کہ سب سے اہم ترین، ایک طرح سے بیان کیا جائے تو یہ سب سے اہم ترین عبادت ہے. اسی سے ہم اپنی اگلی گفتگو کو شروع کرتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے، یعنی اس خاص عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں اسے انسانوں کے لیے بہت ضروری قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے؟
قرآن مجید نے اس کا مقصد خود بیان کر دیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت اس عبادت پر کاربند رہی ہے. اس سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ عبادت کرتے رہے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ جس وقت ان کو اس عبادت کے اہتمام کی تاکید کی گئی تو اس موقع کے اوپر یہ بتا دیا گیا کہ اس کا اصلی مقصود کیا ہے. فرمایا، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے، میری یاد کو برقرار رکھنے کے لیے اور میری یاد پر قائم رہنے کے لیے نماز کا اہتمام کرو. تو یہ اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے ہم پر فرض کی گئی ہے. اور اگر غور کیا جائے تو پورے دین کی اساس اللہ کی یاد پر قائم ہے. اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کو آدمی پہچان لیتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق وابستہ ہو جاتا ہے تو مذہب کی ابتدا ہو جاتی ہے. اور اگر اس دنیا میں اللہ یاد رہے، اللہ کی یاد سے انسان کبھی غافل نہ ہو، تو پھر وہ مذہب کے ساتھ بھی وابستہ رہتا ہے اور اپنے اخلاقی وجود کو بھی تزکیہ و تطہیر کر کے پاکیزہ رکھتا ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات والا صفات ہے وہ تو اس سے بہت بلند ہے کہ اس کو دعاؤں کی ضرورت ہو، یعنی دعا و مناجات کی ضرورت ہو، رکوع و سجود کی ضرورت ہو. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نماز خاص طور پر انسانوں کے اپنے فائدے کے لیے مقرر کی گئی ہے.
یقیناً انسان کو اصل میں اپنے خدا کو یاد رکھنا ہے. انسان اگر خدا فراموش ہو جائے تو پھر خود فراموش بھی ہو جاتا ہے. انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی حقیقت پہچانے، اپنے پروردگار کو پہچانے اور ہمیشہ یاد رکھے کہ میرا ایک خالق ہے، میں اس دنیا میں اس کے بھیجنے سے آیا ہوں اور مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہ یاد اگر قائم ہے تو پھر انسان انسان ہے، اور اگر یہ یاد قائم نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی بنیاد نہیں. وہ چاہے گا تو نیکی کر لے گا، چاہے گا تو برائی کو اپنا فلسفہ بنا لے گا، چاہے گا تو حقائق کا اعتراف کر لے گا، چاہے گا تو ان کا انکار کر لے گا، چاہے گا تو اپنے آپ کو عوام کے سپرد کر دے گا، اور چاہے گا تو علم و فکر کی شمع روشن کرے گا. تو انسان کے لیے اگر وہ صحیح راستے پر رہنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر گامزن رکھنے کے لیے اہتمام کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ خدا کو یاد رکھے.
لیکن نماز، ہم یعنی ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز اور اس کو دیکھتے ہیں، اکثر لوگ اس بات کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جب نماز میں ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ زبان پر ہمارے دعائیں ہوتی ہیں، مناجات ہوتی ہیں، ورد ہوتے ہیں، قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں، لیکن ہمارا دماغ، ہمارا ذہن بعض دنیا کے جھمیلوں میں، اس طرح کے چکروں میں پڑا ہوتا ہے. تو اس صورت حال سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟
نماز میں اذکار بھی ہیں اور نماز میں اعمال بھی ہیں. نماز کے اذکار تسبیح ہے، تحمید ہے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور نماز کے اعمال قیام، رکوع، سجود، یہ سب نماز کے اعمال ہیں. نماز میں آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دنیا کی مشغولیتوں کو چھوڑ کر وضو کرتے ہیں. اہتمام کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور ان اعمال کو بجا لاتے ہیں تو بڑی حد تک تو خدا کی یاد ان سے تازہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس کا درجہ ایک کمال ہے کہ جو اذکار آپ نماز میں کریں ان میں بھی آپ کی پوری توجہ اپنے پروردگار کی طرف ہو۔ اس درجہ کمال کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کا ذہن بالکل خیالات سے خالی ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان اذکار پر توجہ دے، ان کے معنی پر غور کرے اور اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر اس کے سامنے دعا کر رہا ہو، اس کے سامنے مناجات کر رہا ہو، اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ سارا عمل جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، یعنی آدمی اٹھا ہے، وضو کیا ہے، خدا کے حضور میں کھڑا ہوا ہے، نیت کی ہے، اس نے کچھ اعمال انجام دیے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور نہ اس کو معمولی سمجھنا چاہیے۔ یہ عمل آپ دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں، اپنی مشغولیت سے نکل کر کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کے یہ اٹھنا ممکن نہیں ہوتا لیکن آپ اٹھتے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اس کے باوجود نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ جماعت کے لیے پہنچتے ہیں، آپ مسجد میں جاتے ہیں۔ یہ سارا اہتمام بہت کافی ہے اس کے لیے کہ آپ نے اپنے رب کو یاد رکھا ہے اور آپ اس کو یاد کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو نماز کا مقصد بڑی حد تک اس سے پورا ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ لوگ نماز کے اس مقصد کو سمجھ کر نماز پڑھیں۔ اس کے لیے ایک شعوری تربیت ضروری ہے، یعنی ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں، بڑوں کو یہ تربیت دیں کہ وہ نماز کی اہمیت سمجھیں۔ یہ خدا کی طرف سے ایک طرح کا بلاوا ہے، پروردگار نے اپنی حاضری کے لیے آپ کو بلا لیا ہے، آپ اس کے حضور میں جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدا کے حضور میں جا رہا ہوں اور مجھے وہاں سے واپس آ کر خدا کی اطاعت میں زندگی بسر کرنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا بھی آدمی کر لے تو نماز کا مقصد بڑی حد تک پورا ہو جاتا ہے۔
اس کو مزید حاصل کرنے کے لیے اگر کچھ لوگ اس کا اہتمام کر لیں کہ نماز کے جو مختلف اذکار ہیں ان کو اردو میں یا اپنی زبان میں پڑھنا شروع کر دیں تو اس کی ہے گنجائش اسلام میں؟
نماز میں 2 طرح کے اذکار ہیں۔ ایک اذکار وہ ہے جو نماز کے لیے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، آپ کو قرآن کا ایک حصہ اس کے ساتھ ملانا ہے، آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، اسی طرح سے آپ کو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، یا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرنی ہے۔ یہ تو نماز کے مقرر کردہ اذکار ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیے گئے، یہ عربی زبان ہی میں ادا کیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ نماز میں آپ جو دعا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ تسبیح کر سکتے ہیں، آپ تحمید کر سکتے ہیں، اور یہ دعائیں، یہ اذکار آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن جو نماز کے لیے مقرر کردہ اذکار ہیں ان کی زبان عربی ہے اور وہ مقرر کی گئی ہے، اور دیکھیے اس کے اندر بڑا حسن ہے، یعنی اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک وحدت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی بنا پر آپ یہاں سے سفر شروع کرتے ہیں اور استنبول میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں بھی آپ اللہ اکبر کی صدا سن لیتے ہیں، وہاں بھی آپ ایک امام کے پیچھے آپ جاتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی چیز اجنبی نہیں ہوتی، وہاں بھی وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر چونکہ سورہ فاتحہ اور جو قرآن کا حصہ ملانا ہے وہ درحقیقت قرآن ہی ہے پورا کا پورا، تو قرآن مجید کا ترجمہ اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اس سے آپ کا براہ راست اللہ کی کتاب سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اذکار تو نماز کی عربی زبانی میں ہونے چاہیے اور ان اذکار سے نماز کی اصل حیات وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس معاملے میں جو طریقہ اختیار کیا وہ بڑا حکیمانہ ہے، یعنی ایک حصے کو مقرر کر دیا اور اس کی زبان بھی طے کر دی تاکہ وحدت کا ذریعہ بنے، نظم کا ذریعہ بنے، مسلمانوں کی ایک مشترک چیز بن جائے، اور اس کے ساتھ ایک حصہ آپ کے اختیار پر چھوڑ دیا کہ اس میں آپ جو دعا خود چاہیں، جو مناجات اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیں وہ اپنے طور پر کر لیں۔ تو یہ ایک حسین امتزاج ہے، ایک عالمی حقیقت کا اور اس کے ساتھ آپ کے ایک انفرادی معاملے کا۔
رامجی صاحب، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ رامجی صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ نماز کے کچھ حصے میں اپنی زبان میں بھی اذکار پڑھے جا سکتے ہیں یا ان کا ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے، وہ کون سے حصے ہیں نماز کے؟
میں نے کم و بیش بات متعین کر دی تھی، یعنی نماز کے وہ اذکار جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں جو نماز میں لازمن کرنے چاہیے وہ میں نے بتا دیے تھے، اور یہ عرض کر دیا تھا کہ سورہ فاتحہ آپ کو لازمن پڑھنی ہے، آپ کو قرآن کا ایک حصہ لازمن ساتھ ملانا ہے، آپ کو اللہ اکبر خفض و رفع پر کہنا ہے، آپ کو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرنی ہے۔ یہ نماز کے مقرر کردہ اذکار ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، اس کی حکمت بھی میں نے واضح کر دی تھی۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس میں آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں، تحمید کر سکتے ہیں، تسبیح کر سکتے ہیں، تحلیل کر سکتے ہیں، آپ کوئی بات پروردگار سے کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اصول میں واضح کر دیا کہ نماز میں کوئی دنیا کی بات تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم تسبیح، تحمید، اس طرح کی کوئی چیز بھی آپ کرنا چاہیں تو یہ نماز میں بالکل جائز ہے. بلکہ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی صاحب نماز میں داخل ہوئے تو انہوں نے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد یہ کہا کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, ظاہر ہے کہ یہ کلمات انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیے. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبصرہ فرمایا کہ میں نے بہت سے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کو لینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. تو نماز کا وہ حصہ جو اختیاری ہے جس میں آپ اپنی طرف سے اذکار کر سکتے ہیں, مثال کے طور پر رکوع میں کر سکتے ہیں, آپ سجود میں کر سکتے ہیں, جس وقت آپ اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں جس کو ہمارے عام طور پر اس سے تعبیر کیا جاتا ہے, یعنی قادے میں بیٹھتے ہیں, اس میں آپ کوئی دعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد کر سکتے ہیں, یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ جو آپ کرنا چاہیں اس میں زبان کی کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ اذکار جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ نماز کے لازمی اذکار ہیں, ان میں آپ کو عربی زبان کا التزام کرنا ہے.
اور اس کی کا سبب جو آپ نے بیان فرمایا کہ اصل میں اس سے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک وحدت کا تاثر ہوتا ہے پورے دین کے اندر.
یعنی ایک طرف تو مسلمانوں کی ایک جمعیت وجود میں آتی ہے, وہ جہاں جاتے ہیں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, ان کی عبادت اجتماعی ہو جاتی ہے, وہ اگر خدا کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ہی بات سب کے سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس سے دین کا جو جماعتی اور بین اقوامی تصور ہے وہ پوری قوت کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے. مسلمان ایک برادری کے طور پر سامنے آتے ہیں کہ خدا کی عبادت میں بھی ان کی ایک زبان ہے اور اس میں وہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں. پھر ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے. اگر آپ غور کریں تو سوائے اللہ اکبر یا سمع اللہ لمن حمدہ اور اس طرح کی چیزوں کے باقی تو اصل میں آپ قرآن کا ایک حصہ پڑھ رہے ہیں. تو قرآن مجید کا کوئی اور قائم مقام نہیں ہو سکتا, نہ اس کے ترجمے کو یہ حیثیت حاصل ہو سکتی ہے. آپ وہاں قرآن پڑھتے ہیں, اس امت کو قرآن کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے. قرآن اس کے لیے حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض, اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تھام دی گئی ہے. اس کے بارے میں اس کو ہدایت کی گئی ہے کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. نماز میں در حقیقت ذکر کی ترتیب یہی ہے کہ سورہ فاتحہ میں قرآن کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ وہ ہمیں دیا جائے, اہدنا الصراط المستقیم, اور اس کے بعد قرآن کا ایک حصہ پڑھ کر آپ علامتی طور پر اس جواب کو بھی اپنے ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہدایت کی راہ یا سیدھی راہ پانے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں. تو کتاب الہی کے ساتھ اس تعلق کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو اصل زبان میں پڑھا جائے اور لوگ اس کو یاد کریں, اور اللہ کی کتاب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ان کا تعلق استوار رہے. تو یہ حصہ لازمی ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں. اس کے ساتھ جو حصہ اختیاری ہے آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے, اس میں آپ اپنی زبان میں جو چاہیں دعا کر سکتے ہیں اور جو کچھ آپ نے خدا سے مانگنا ہے وہ مانگ سکتے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے ایک حسین امتزاج پیدا ہوتا ہے نماز کے اندر, جو وحدت پیدا کرنا مقصود ہے اس میں, اور اس کے ساتھ آپ کی اپنی دعا و مناجات اور اپنی ضرورتوں میں.
جی, بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. اس میں آپ نے اپنی کتاب جو میزان ہے اس میں ایک جگہ پر آپ نے لکھا ہے کہ نماز جو ہے وہ مشکل کشا ہے. مشکل کشا تو یعنی ایک پروردگار عالم کی ذات ہے, تو ایک عمل کو یا ایک خاص جس میں رکوع ہے سجود ہے اس کو مشکل کشا قرار دینے کے معنی, تو اس میں ذرا وضاحت.
یہ بات خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب تم کوئی مشکل محسوس کرتے ہو تو استعینوا بالصبر والصلاۃ, بلکہ وہاں تو سیاق و سباق یہ ہے کہ دین کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے بھی اللہ سے مدد چاہو, اور مدد چاہو تو پھر نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے چاہو. تو نماز کو اللہ نے خود اس کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ انسان پر جب کوئی مشکل پڑے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ نماز میں کھڑا ہو جائے. صالحین کا طریقہ یہی رہا ہے, انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہی رہا ہے. ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو انسان کیونکہ بہت عاجز ہے, انسان کو بہت سی ضروریات لاحق ہوتی ہیں, انسان پر بہت سی مشکلیں آتی ہیں, انسان بہت سے مصائب سے دوچار ہو جاتا ہے. اس طرح کے موقعوں پر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی کی طرف رجوع کرے, وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے بھی لوگ بہت سے طریقے اس کو بتاتے ہیں, کچھ وظائف بتا دیں گے, کچھ اورات بتا دیں گے, کچھ اس طرح کی چیزیں بتا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز خود بتائی ہے وہ نماز ہے, اور اللہ کے پیغمبر نے جس چیز کا اہتمام کیا وہ نماز ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے. تو نماز کو اس لحاظ سے میں نے
جنگوں کے جو مختلف مواقع ہیں آپ نے ان موقعوں پر
جنگ کے موقعوں پر آپ نے نماز پڑھی ہے. جب کبھی کوئی ایسا کڑا وقت آ گیا ہے کہ جس میں حالات بہت سنگین ہو گئے ہیں تب آپ نے نماز پڑھ کے دعا کی ہے. جب کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کا رویہ اختیار کر لیا اس موقع پر بھی آپ نے نماز ہی میں دعا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیشہ نماز ہی کو مشکل کشائی کا ذریعہ بنایا ہے.
آپ نے جو اس کے سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی کیا اسی ذیل میں آتی ہیں؟
بالکل اسی ذیل میں آتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک ایسے منصب پر فائز تھے کہ جس کے نتیجے میں اس کا پورا امکان تھا کہ اللہ کا عذاب آ جائے, یعنی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس منصب پر فائز کیا اس منصب کی تاریخ قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جب اللہ کا کوئی رسول کسی قوم کی طرف آتا ہے اور وہ اس پر اللہ کی حجت تمام کر دیتا ہے اور ہر لحاظ سے حق اس پر واضح کر دیتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اگر وہ قوم ماننے سے انکار کر دے تو اس پر اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں، جیسے قوم نوح پر ہوا، جیسے قوم عاد پر ہوا، جیسے قوم ثمود پر ہوا۔ تو حضور کو بھی یہ اندیشہ رہتا تھا ہمیشہ، جب سورج گرہن اور چاند گرہن ہوا تو آپ اسی وجہ سے اندیشہ ناک ہوئے کہ کہیں کوئی ایسی بڑی تبدیلی تو نہیں آ رہی کہ جس کے نتیجے میں میری قوم پر عذاب آ جائے۔ تو اس موقع کے اوپر بھی آپ نے نماز پڑھ کے دعا کی اور اس وقت تک دعا کرتے رہے جب تک کہ سورج گرہن ختم نہیں ہوا۔
اچھا، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا تھا ہماری پچھلی گفتگو میں کہ نماز جو ہے مسلمان ہونے کی شرائط میں سے ہے، یعنی مسلمان سمجھے جانے کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط نماز کو حاصل ہے۔ تو یہ نماز کو کیا اس کے بعد جو یعنی مسلمان نماز نہیں پڑھتا بحیثیت مسلمان، وہ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کو کیا دائرہ اسلام سے خارج سمجھ لیا جائے گا، وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا؟
یہ بات یہ ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کی کوئی ریاست قائم ہوتی ہے تو بعض حقوق ہے جو مسلمان ہونے ہی کی بنا پر آدمی کو حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ اس سے زکوٰۃ لی جائے اور زکوٰۃ کے علاوہ کوئی مطالبہ اس سے بالجبر نہ کیا جائے، یہ ایک حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا ہے۔ اس طرح کے کچھ اور حقوق بھی ہیں جو ایک مسلمان کو مسلمان کی حیثیت سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو کوئی آدمی اگر نماز کا اہتمام نہیں کرتا تو پھر وہ اپنے ان حقوق کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق دنیا میں حاصل کرنے ہوں تو آپ کو ایمان کا اظہار کرنا ہوگا، آپ کو نماز کا اہتمام کرنا ہوگا، آپ کو زکوٰۃ کا اہتمام کرنا ہوگا، اور اگر آپ کو اللہ کے ہاں بھی پیش ہونا ہے تو وہاں بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ انسان کے لیے سب سے پہلی چیز یہی ہوگی کہ کیا وہ نماز کا اہتمام کرتا تھا۔ یہ چیز اصل میں انسان کو کفر سے نکال کر ایمان کے دائرے میں کھڑا کرتی ہے، ایمان کا اولین اظہار بن جاتی ہے۔ جب آپ نے یہ مان لیا کہ آپ کا ایک پروردگار ہے تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ پروردگار کی طرف سے آپ کو بلایا جائے اور آپ جانے سے انکار کر دیں؟ اس کے معنی تو یہ ہے کہ ایمان نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ دیکھیے، اس کو اس پر محمول نہ کیجیے کوتاہی ہو گئی، کوئی نماز چھوٹ گئی یا کم پڑی، یہ چیز نہیں ہے۔ یہ چیز ہے کہ آدمی نماز کا تارک بن کر کھڑا ہو گیا، وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے آپ کو اسلام سے الگ کر لیا ہے،
یعنی نماز کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جس طرح ہمارے ہاں یعنی اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی اکثریت جو ہے یعنی ہماری وہ نماز سے غافل ہے ایک طرح سے، تو ان پر نہیں اطلاق ہوگا اس بات کا؟
یہ بات یہ، اگر مسلمانوں کی کوئی ریاست قائم ہو اور وہ سیاسی حقوق دینا چاہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دو چیزوں کے بارے میں مطالبہ کرے، یعنی وہ زکوٰۃ آپ سے بالجبر لے سکتی ہے اور نماز کا آپ سے تقاضا کر سکتی ہے۔
اچھا، قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے ان پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک تو تھوڑا سا اس بارے میں فرما دیجئے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اور پھر نماز کیسے اس سے بچاتی ہے انسان کو؟
قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے علاوہ دو مخلوقات اور ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارے لیے وہ غیر مرئی ہیں، ایک فرشتے ہیں اور دوسرے جنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ انسان کے نفس میں فجور اور تقویٰ کو الہام کر دیا ہے، یعنی انسان اپنے نفس کے اندر وہ دائیات بھی رکھتا ہے جو اگر اس کے پیش نظر رہیں تو وہ نیکی کرے گا، اللہ کی بندگی اختیار کرے گا، فرما برداری کا طریقہ اختیار کرے گا، اور وہ دائیات بھی رکھ دیے ہیں کہ جن کے نتیجے میں وہ خدا کی نافرمانی کر سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اندر موجود ہیں۔ انسان ان میں سے کسی ایک چیز کو جب اختیار کرتا ہے تو ظاہر پہلے ارادہ کرے گا اس کا، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے اور پورے عزم کے ساتھ اس راستے پر گامزن ہو جاتا ہے تو پھر اگر وہ نیکی کی بات ہے تو فرشتے اس کی تائید کے لیے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق اس کو حاصل ہوتی ہے کہ جو فرشتے دنیا کا نظم و نسق چلا رہے ہیں وہ اس کے قلب پر سکینت نازل کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے دشمنوں کے مقابل میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے اور پورے عزم کے ساتھ اس پر گامزن ہو جاتا ہے تو کچھ دیر کی مہلت دینے کے بعد پھر شیاطین اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اس کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں اور پھر اس کو جس راستے پر لے جانا چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید نے اس آیت میں بیان کیا جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ مَن یَشْأَ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، یعنی جو آدمی خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس پر پھر ہم ایک کر دیتے ہیں اور وہی اس کا دوست اور ساتھی بن کر رہتا ہے۔
امام جی صاحب، پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ آمدی صاحب، آپ نے تھوڑا سا اس بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو مسلمانوں پر ایک خاص طور پر نماز کو فرض کیا گیا ہے اور ریاست کے اندر وہی شخص مسلمان قرار پائے گا جو نماز ادا کرتا ہے، ایک ریگولر طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، تو کیا دیگر عبادات میں سے مثال کے طور پر حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان کی نوعیت بھی ایسی ہی ہے کہ ان میں سے کسی چیز کو اسی طریقے سے نافذ کیا گیا ہے اسلام میں؟
آپ نے اچھا سوال کیا، میں دو تین باتوں کی مزید وضاحت کر دوں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان و اسلام کا فیصلہ کرے، عام حالات میں اسے یہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی موقع کے اوپر ریاست مسلمانوں کے حقوق سے متعلق فیصلہ کرنا چاہتی ہے اور کوئی شخص مسلمان کی حیثیت سے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر اس کو جن لازمی شرائط کو پورا کرنا ہے وہ قرآن نے بیان کر دی ہے. یہ بتا دیا ہے کہ اس کو ایمان و اسلام کا اظہار کرنا ہوگا، مسلمان کی حیثیت سے حقوق مانگ رہا ہے، اس کو نماز کا اہتمام کرنا ہوگا اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا ہوگا. یعنی اگر ریاست زکوٰۃ لینا چاہے گی تو وہ دینے سے انکار نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے ریاست نماز کی پابندی کا بھی تقاضا کر سکتی ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے. وہ اگر نہیں کرنا چاہتی تو یہ چیز ریاست پر لازم نہیں کی گئی، لیکن اگر وہ کرنا چاہے تو اس کا حق اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. دنیا کے اندر انسان کی تہذیب اور تربیت کا ایک نظم ہے جو قائم کیا گیا ہے. موجودہ زمانے میں چونکہ آزادی کا فلسفہ غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے، اس وجہ سے لوگ اس نظم کو بہت اچھی طرح نہیں سمجھتے. دیکھیے، انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو والدین کو یہ فطری حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تہذیب اس کو منتقل کریں، وہ اس کو تربیت دیں، وہ اپنا مذہب اس کو منتقل کریں، وہ اپنی روایات اس کو منتقل کریں. اس حق کے اوپر کوئی قدم نہیں لگائی جا سکتی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس اسکیم پر پیدا کیا ہے اس میں والدین یہ کام کرتے ہیں. یوں نہیں ہوتا کہ بچے کو آپ پرورش کرتے ہیں، اس کو غذا دیتے ہیں، اس کی جبلتوں کے تقاضے پورے کرتے ہیں، نہ اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، نہ اپنی روایات اس کو منتقل کرتے ہیں، نہ اسے اپنے رشتوں سے واقف کراتے ہیں، نہ اپنے مذہب سے واقف کراتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ حق والدین کو فطری طور پر حاصل ہے. اس کے بعد آپ بچے کو تعلیم کے لیے استاد کے سپرد کرتے ہیں، وہ بھی یہی کام کرتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے جو ذرا نسبتاً میچور ہو جانے کے بعد، یعنی آپ بڑی عمر کو پہنچ گئے ہیں، وہ شروع ہو جاتا ہے. اس میں بھی بچے کے اوپر کچھ چیزیں استاد واضح کرتا ہے، کچھ تعلیمات اس کو پہنچاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ کسی مذہب کا پابند بھی ہوتا ہے اور اپنے دین کو بھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. کم و بیش 12 سال کی تعلیم کے بارے میں یہ اتفاق کیا جاتا ہے کہ یہ تعلیم معاشرہ دیتا ہے. پھر اس کے بعد جب ریاست کا نظم قائم ہوتا ہے تو اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور وہ فطری ذمہ داریاں ہیں. یعنی ریاست کا نظم جس طریقے سے امن و امان قائم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر وہ کسی کمیونٹی کی نمائندگی کرتا ہے تو اس کے مذہبی اور اخلاقی معاملات کو بھی درست رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس معاملے میں قرآن مجید نے دو باتیں بہت واضح طریقے پر کہہ دی ہیں، یعنی مسلمانوں کی حکومت کے لیے، اور یہ مسلمانوں سے متعلق ہے، غیر مسلموں سے متعلق نہیں ہے. مسلمانوں کی حکومت میں ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اگر ریاست کا نظم قائم کرتے ہیں تو جن لوگوں کے سپرد بھی وہ نظم کرتے ہیں وہ لوگوں کو ان دونوں چیزوں کا پابند کر دیں، یعنی نماز کے معاملے میں تقاضا کریں اور زکوٰۃ کا تقاضا کریں. اس کے علاوہ کسی چیز کا تقاضا کرنے کا ان کو حق نہیں دیا گیا، کیونکہ اس آگے اگر بات بڑھ جائے گی تو پھر ریاست کی بے جا مداخلت شروع ہو جائے گی. چنانچہ ریاست نہ ان کو حج کرنے مجبور کر سکتی ہے، نہ روزہ رکھنے مجبور کر سکتی ہے، نہ جہاد کرنے مجبور کر سکتی ہے. ان تمام معاملات میں تبلیغ و تلقین ہی کا طریقہ اختیار کیا جائے گا. لیکن دو چیزیں قرآن نے متعین کر دی ہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ فخلوا سبیلہم، یعنی یہ دو شرائط پوری ہو جائیں تو اس کے بعد آپ اس سے آگے کوئی اقدام کسی کے خلاف نہیں کر سکتے. اتنی بات واضح کر دی ہے. اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ پھر معروف اور منکر رہ جاتے ہیں، یعنی وہ بھلائی کی باتیں جو ساری انسانیت کے نزدیک مسلمہ ہیں، ریاست کو بھی ان کی تلقین کرنا ہوتی ہے، اور وہ برائی کی باتیں کہ جو ساری انسانیت کے نزدیک مسلمہ ہیں، ریاست کو بھی ان سے روکنا ہے. ریاست آپ کو ملاوٹ کرنے سے روکے گی، آپ کو جھوٹ بول کر دھوکہ دینے سے روکے گی، آپ کو کسی کے ساتھ فراڈ کرنے سے روکے گی، آپ کو کسی کا مال ہتھیانے سے روکے گی، یہ سارے معاملات کرے گی. یہ منکرات ہیں دین کی اصطلاح میں. بالکل اسی طریقے سے وہ معروفات کی بھی تلقین کرے گی، یعنی لوگوں کو یہ بتائے گی کہ وہ سچائی سے کام لیں، وہ دیانتداری سے کام لیں. یہ مسلمات ہیں. مذہبی معاملات میں صرف دو چیزیں ہیں جن کے معاملے میں وہ قانون کی سطح پر کوئی اقدام کر سکتی ہے، باقی کسی معاملے میں قانون کی سطح پر اقدام کا حق اس کو نہیں دیا گیا. موجودہ زمانے میں جو لوگ اسلامی نظام، اسلامی ریاست پر گفتگو کرتے ہیں، وہ اس فرق کو پوری طرح نہیں جانتے کہ کہاں تک دین میں مداخلت کا حق ریاست کے نظم کو دیا گیا اور کہاں نہیں دیا گیا. یہ جتنا دیا گیا ہے یہ سوسائٹی کی تنظیم کے لیے ضروری ہے. یہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، ہم عبادات پر گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ میں آپ سے عرض کرتا کہ یہ تینوں ادارے ناگزیر ہیں. ورنہ انسان کو اگر ان تینوں اداروں سے ہٹا کر آزادی دے دی جائے تو پھر وہ آزادی دنیا کے لیے ایک زحمت بن جاتی ہے. یعنی والدین کا حق، کہ وہ اپنی تہذیب منتقل کریں. پہلے 12 سال کی تعلیم میں معاشرے کا حق کہ وہ جس نقطۂ نظر کو مانتا ہے، جو تہذیب رکھتا ہے، جو پس منظر رکھتا ہے، اس کے لحاظ سے بچوں کی تربیت کرے. اور اس کے بعد پھر ریاست کا یہ حق کہ وہ مسلمانوں کی ریاست ہے، مسلمانوں کے نظم میں ہے. جو آدمی اسلام کے اندر نہیں رہنا چاہتا وہ اس کو چھوڑ کر جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ جب تک وہ دین کے اندر ہے اس وقت تک اس کو کچھ چیزوں کی پابندی کرنی ہے. اور یہ دو چیزیں ہیں جو متعین کرتی ہیں.
مسلمانوں کی حکومت پر، ریاست پر کفار یا غیر مسلم قوتیں چڑھ دوڑتی ہیں اور وہ ان کو مدافعت کی ضرورت پیش آتی ہے. اس موقع پر تو یعنی کال نہیں دی جا سکتی کہ عام لوگ آئیں، بلکہ کال دینے کے بجائے یعنی جبری معاملہ نہیں کیا جا سکتا کہ نوجوان لوگ فوج میں بھرتی ہوں اور مدافعت کے لیے کھڑے ہو جائیں.
مسلمانوں کی 1400 سال کی تاریخ میں کبھی یہ جبر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. مسلمانوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اس معاملے میں فیصلہ کریں. یہ حق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے استعمال کیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جرم قرار دیا گیا. یعنی اگر کوئی موقع ایسا آ جاتا ہے کہ ریاست یہ محسوس کرتی ہے کہ سب مسلمان اپنی خدمات پیش کر دیں تو وہ اپیل کرے گی، اور کوئی آدمی اگر اس معاملے میں گریز کا رویہ اختیار کرتا ہے تو خدا کے ہاں جواب دہ ہوگا، لیکن قانون کی سطح پر اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا سکتی.
یعنی قانون اس کو نہ گرفتار کر سکتا ہے، نہ اس کو فوج میں جبری بھرتی کر سکتا ہے. اس کو نہیں، اس سلسلے کو اختیار نہیں کیا جا سکتا.
اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی. دو باتیں کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فخلوا سبیلہم، لوگوں کا راستہ چھوڑ دو. اس کے بعد وہ پوری طرح آزاد ہیں. مسلمان کی حیثیت سے یہ فیصلے ان کو خود کرنے ہیں. خدا کی فرمانبرداری اور نافرمانی کے معاملے میں وہ قیامت میں مسئول ہوں گے، اور وہیں ان سے پوچھا جائے گا. جو کچھ ریاست کر سکتی ہے اس کو متعین کر دیا گیا ہے. جس طرح والدین کے حقوق کو متعین کیا گیا ہے، اسی طریقے سے ریاست کے حقوق بھی متعین کر دیا گیا ہے. مثال کے طور پر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ والدین بھی اگر کسی موقع پر تادیب کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہاں سے شروع کر سکتے ہیں. اس کو واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ صرف سرکشی ہے جس کی بنیاد پر تادیب کی جا سکتی ہے، باقی جتنے معاملات ہیں ان کو انسان کی آزادی کی بنیاد پر اسی پر چھوڑ دیا گیا ہے.
رانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. منظور الحسن اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.